الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو بعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ فاتحہ کے فوائد و فضائل کے حوالے سے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ پاک کے متعدد نام جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک ایک کر کے ہم ان ناموں کو ذکر کر رہے ہیں اور اس سے ان مسائل کا استفادہ کرنا ہمارا مقصود ہے۔ کل بھی اس نام کے حوالے سے چند ضروری بحث پیش کی گئی تھی، آج بھی چند اہم اور دقیق بحث اس حوالے سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس درس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں صحیح نظریات اور آج تک امت نے جو صحیح عقائد اور امت جس نظریات پر چلتی رہی ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ میں نے اس لیے وظائف وغیرہ کو ایک طرف کیا ہے کیونکہ یہ دوسری چیزیں ہیں کہ اتنا پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے، اتنا کر لو تو اتنا ثواب، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندے کا عقیدہ پہلے ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان چیزوں پر زیادہ زور نہیں دیا ہے، اس لیے کہ ہم فضائل ہی کے چکر میں رہ جائیں اور ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ عقیدہ اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ لہذا میں نے اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے جو اس میں نظریات اور جو عقیدے کی روش ہے میں نے اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ عقیدے کو سن کر ہی بندہ نظریاتی بنتا ہے، فضائل کو سن کر نہیں بنتا۔ فضائل کو سن کر وہ خود غرض بنتا ہے، عقیدے کو سن کر وہ نظریاتی بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک وقت، کیونکہ ان موضوعات پر عموماً بحث نہیں ہوتی ہے اور یہ ذکر نہیں کیے جاتے ہیں، اس لیے گزشتہ میں نے بحثوں کے اندر قراءت خلف الامام اور ان تمام نظریات کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ایک بنیادی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان نظریات کو اپنے مذہب کی بنیاد بنا رکھا ہے اور اہل حق کو تانا دیتے وقت اور انہیں ان کے قدم کو صراط مستقیم سے ڈاما ڈول کرنے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں، تو ان نظریات کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان نظریات کو ممبروں کے لیے اچھوت بنا لیا گیا ہے، یعنی بد مذہب تو اپنے لوگوں کو بخاری کی حدیثیں پڑھوائیں، مسلم پڑھوائیں، اور ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ نے کہا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ موضوعات کہ جو جاننا اشد ضروری ہے، بد مذہب اپنے قوم کو فکر دے قرآن و سنت کی اور ہمارے وہاں صرف ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ممبر و محراب کے ساتھ ظلم ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس میں سخت گرفت ہوگی۔ ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اس میں چند لوگ آئیں گے لیکن وہ نظریاتی ذہن بنے گا اور پھر وہی آگے چل کر سلسلہ بنے گا چلے گا۔ لہذا میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ دیگر اور لیلۃ القدر میں آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کیا کریں قرآن و سنت کی ان تبلیغ پر اس کو سنیں، اس کو یاد کریں، اس کو لکھیں، ایک ایک دلائل یاد کریں. صلات تسبیح آپ کو وہ اجر نہیں دے سکتی جو یہ چیزیں اجر دے گی. میں بیلنس کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں، کسی چیز کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہا، ایک بیلنس کرنے کے لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضروری امر آپ کے لیے ہے، عقیدہ آپ کے لیے ضروری ہے، ایمانیات کی بحث آپ کے لیے ضروری ہے. سورہ فاتحہ پر اتنے فضائل لکھے گئے ہیں کہ میں آپ کو کہتا رہتا اور آپ کی سبحان اللہ سے زبان ہی نہیں تھکتی، لیکن ان تمام کو ذکر کرنے سے پہلے اصل جو فضیلت اس کی ہے وہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے، صحابہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اہل سنت کے ان بنیادی نظریات کو جاننا ضروری ہے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں کوشش کی ہے کہ ان دقیق مضامین کو جو عموماً ذکر نہیں کیا جاتا ہے اس پر ایک تیاری کر کے اپنے اسلاف کے اقوال کو لا کر اور فریق مخالف کے دلائل کو بھی سامنے رکھ کر ایک اعتدال کا ایسا بیان کر دیا جائے کہ ہمارا سننے والا اور بیٹھنے والے شخص کو اگر کچھ یاد نہ رہے تو کم سے کم اسے یہ تو پتا ہو کہ ہمارے وہاں اس دریے کی حیثیت ہے اور دلائل کے جوابات موجود ہیں، جس سے عقیدہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئیوں کو غیر مقلد بنتا ہوا دیکھا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. صرف رفع یدین کے مسئلے پر، صرف قرآن خلف الامام کے مسئلے پر ہم نے بندے کو پورا تیار کیا، اس نے ایک حدیث بخاری کی سنائی اور اس کے ساتھ چل پڑا ہو. تو اس لیے ان عقائد کا جاننا بہت ضروری ہے، ان نظریات کا جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری مثال ایک پانی پر تیرنے والے بلبلے کی ہے کہ جو جھاگ میں تو بہت بڑا ہو گیا ہے لیکن نیچے بنیاد اور استقرار اس کے پاس نہیں ہے کہ ہوا کا جھونکا کبھی بھی اس کو اڑا کر لے جا سکتا ہے. یہ غرض میری امید تھی، اللہ رب العالمین اس میں اگر غلطی ہے تو معاف فرمائے، اور اگر حق ہے تو اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے. میں نے کل آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کے چند ناموں کو ذکر کیا تھا، اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جو موضوع ہم بیان کر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے. اگر آپ ملی جلی باتیں کریں وہ تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سٹینڈ لیں اپنا الگ اور لائیں پھر سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو تنہا، تو پھر اس کے لیے عرق ریزی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے شب بیداری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، وہیں سے پھر امتحان کی صورت چل پڑتی ہے، اور وہ یہ امتحان ہوتا ہے جو درجات میں بلندی لاتا ہے. یعنی جب آپ نے کہہ دیا بس ختم، ہم ٹھیک ہیں باقی کوئی ٹھیک نہیں، یہ نہیں ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے بھائی، سب ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ نظریہ جب آپ نے بنا لیا ہے تو پھر عمارت کو استوار کرنے کے لیے پہلے تو آپ ایک کو پڑھتے تھے، اب آپ کو سب کو پڑھنا پڑے گا، سب کو پڑھ کر پھر اپنے آپ پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب مرتب کرنا پڑے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کو اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو اس حوالے سے اس مسئلے کی محنت اور حساسیت کو بھی آپ جان سکتے ہیں. ایک بات، ورنہ تو درس تراوی کے لیے بے شمار موضوع ہو سکتے ہیں کہ جس میں بندہ آئے اور صرف مسلح پر ناز سنتے وقت ہی تیاری کرے اور بیٹھ کر سارا درس دے کر چلا جائے، ایک تو یہ بھی صورت بن سکتی ہے، لیکن اللہ ہمیں اتنا متساہل اور سہولت پسند نہ بنائے. اللہ ہمیں عقیدے کی فکر کے لیے اور اپنے اسلاف کی ترجمانی کے لیے مستعد اور تیار رکھے اور بیدار رکھے. ایک بات، کیونکہ ہم ان مزارات کے ماننے والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اولیاء کسی اور میں نہیں گزرے، یہ مزار والے ہی اولیاء گزرے ہیں جن کو دنیا اولیاء کہتی ہے اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہم اس رسی کو ڈھیلی کیوں کریں، ہم مضبوطی سے کیوں نہ پکڑیں؟ جب سب کچھ ہمارے پاس ہے تو پھر ہم اس طرف بھاگم بھاگی دوسری طرف کیوں کریں؟ ایک بات، پھر اس میں دشمنی کا بھی ایک پہلو دوسرا آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ میں درس قرآن کے لیے جانے لگا تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ درس قرآن دیجئے فلاں صاحب دعا کریں گے. میں نے کہا سبحان اللہ، میٹھا وہ لے جائیں گے، دشمنی میں سر کر دوں گا. میں نے کہا جن صاحب کو آپ دعا کے لیے بلا رہے ہیں ان سے درس قرآن دلوائیے، کہ پوری زندگی ان سے دعا کروایا تو ان کو قرآن کے بارے میں بھی کچھ آتا کہ نہیں آتا ہے، وہ لوگوں کو دعاؤں کے علاوہ کوئی عقیدہ ایمان دے بھی سکتے کہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا میں نہیں کرتا درس قرآن، آپ انہی کو بلائیے جو وظائف بتا رہے ہیں، استخارے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا انہی کو بلا کر آپ درس قرآن کروائیے، اگر امت کو استخاروں کے چکر میں لگانا ہے توبہ توبہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے. امت کو نظریات سے ہٹایا جا رہا ہے، ایک سازش ہے کہ بس یہ پڑھ لو ہو جائے گا، یہ پڑھ لو ہو جائے گا، یہ سازش ہے. امت کو نظریات قرآن و سنت سے ہٹایا جا رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کی طرف بلایا جائے. آج امت اتنی وہمی ہو چکی ہے، یہ کرنا ہے تو اس کے لیے کر رہی، یہ کرنا ہے، ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان کو یہ خبر نہیں کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے، ان کو یہ خبر نہیں کہ بد مذہب ہمیں گرانے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے. تو لہٰذا میں اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو پہلے توحید کی بات کرتا ہے، وہ پہلے یہ نہیں کہتا کہ اس کو اتنا پڑھو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا، وہ پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے وہ توحید کی بات کرتا ہے، پہلے وہ رسالت کی بات کرتا ہے، پہلے وہ عقیدے کی بات کرتا ہے اور ٹھوس دلائل لا کر رکھتا ہے، اور پھر کہتا ہے اس کو مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو سرے سے ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نظریاتی بنانا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے سو میں سے ایک بنے، لیکن بنے وہ جو قرآن کے نظریات کو لے کر چلے، کیونکہ ایک بھی بن گیا نا تو وہ اتنا مضبوط چٹان بنے گا کہ بڑے سے بڑے سمندر کو تنہا روک دے گا وہ، اور پانی کا بلبلا بنے گا تو ہوا کا جھونکا بھی اس کو اڑا کر لے جائے گا۔ تو میں نے کہا جی جن سے دعا کرا رہے تھے ان سے درس قرآن کروائیں، ٹھیک ہے ہمیں آپ بلائیں درس قرآن کے لیے اور معاملہ سارا بتائیں کہ یہاں پر یہ بولتا ہے ہمارے خلاف، یہ بولتا ہے، یہ گیارہویں کے خلاف بولتا ہے، یہ صلاۃ السلام کے خلاف بولتا ہے، یہ اس کے خلاف بولتا ہے، آپ شاہ صاحب اس کا جواب دے دیں، اور یہ جو تعزیہ آ رہا ہے یہ تعزیہ صرف دعا کرے گا، جس کو محرم کی 10 تاریخ کو نیٹی جدی کے پل میں دفن کر دیا جائے گا۔ تو یہ امت کے ساتھ ایک سازش ہے، دعا سب سے بڑی یہی چیز ہے، اس روش پر لگنا اصلاً دعا ہے۔ جب بندے کو ذات رسالت کے ساتھ سید، میں اس بات پر حیران ہوں کہ لوگ حضور کے علم کے خلاف بات کریں اور ہم لگیں سبحان اللہ وظائف میں اور ہمارا دل اس بات سے چڑتا نہیں کہ جو حضور کے علم پر بکواس کرتا ہے ہم حضور کے علم کے دفاع کے لیے کچھ سیکھیں تو صحیح۔ اس لیے اس شاخ کہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد تم حضور کے اللہ کی توحید پر جو دلائل ہے اس کو یاد کیا کرو، یہ اس وظائف سے افضل ہے، اس سے خود کا بھی عقیدہ بچے گا، دوسرا کا بھی عقیدہ بچے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سے متعلق، حضرات اولیاء کی عظمت سے متعلق جو باتیں ہیں، جو دلائل ہیں، اس کو یاد کرو، اس سے تم بھی بچو گے، دوسروں کو بھی بچاؤ گے۔ وہ تو انفرادی خود غرضی کر رہا ہے، آپ وہ ہو جو ایک فیض یافتہ سمندر کے مانند کام کر رہے ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے اس حوالے سے، یہ میں نے اپنے سارے دوستوں کا لب لباب اور میں نے کھل کے اپنی ذہنیت آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ہمارا مشن ہے اور یہ ہماری فکر ہے۔ باقی کوئی کسی کو مار نہیں سکتا اور کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عزت بھی خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا دیتا ہے اور موت بھی خدا دیتا ہے۔ تو جب سچ چیزیں متحقق ہے تو ہم نے بچانا اس چیز کو ہے جس کو حضرت امام ابو سیرین نے فرمایا تھا کہ ان حاضر علم دین فنظر امنتا خزون دینکم، یہ علم تمہارا دین ہے، پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ ہم جس سے سنتے تو ہم اس کے جبے میں بہا جاتے ہیں، اس کی پگڑی سے بہا جاتے ہیں، اس کی دعاؤں سے لطف اندوز۔ ہمارے محسن صاحب نے بھی دعا کی، وہ سوال کیا اس دن جمعے کے دن اعلان کیا، تو میں نے ان کو ٹوکا، میں نے اسے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، دوست ہے میرے بھائی، میری بات کا برا نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جی شاہ صاحب رقت انگیز دعا کریں گے، تو میں نے کہا رقت دعا سے پہلے کیسے تاری ہوگی، وہ تو دعا کے اندر دل جڑے گا، معاملات بنیں گے۔ تو خدا کے واسطے قوم کو اتنے مبالغے میں نہ لگائیں، قوم کے اندر متانت سنجیدگی اور قرآن و سنت کا شعور دیں کہ رقت انگیز دعا ہوگی۔ ارے دعا سے پہلے رقت والا دماغ، تو یہ تو دعا کے اندر پہلے رقت انگیز، آؤ دعا اللہ سے کرنی ہے بھائی، سب جمع ہوں گے اللہ سے دعا کریں گے۔ ہاں میں نے یہ نہیں کہ میں رولوں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، آپ رولیں گے تو، یہ ہم نے اس سطح سے اوپر جانا ہے، اس لیے کہ یہ سطح ہم رکھیں گے تو کان سے اوپر بھی دعا نہیں جائے گی۔ تو نظریاتی بننے کی ضرورت ہے، اور سورہ فاتحہ بندے کو نظریاتی بناتی ہے۔ میں نے کل کے درس میں عرض کیا کہ اختصار کے ساتھ اس موضوع کو جوڑ رہا ہوں، میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، نہ میں کسی کو ناراض کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے انقلابات آئے ہیں، اسی طریقے صحابہ کو پتا تھا کہ 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن انہوں نے اس بات پر زور نہیں دیا، انہوں نے منافقین کے سامنے سینہ سپر ہونے کو زور دیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ صرف گھروں میں بیٹھ کر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی گزارا کرتے تو آج ہم مسلمان بھی نہ رہتے۔ اگر وہ منافقین وہ نفاق کی نفاق اور بد اعتقادی کی یلغار کو نہ روکتے تو ہم کیسے پہنچتے۔ امام احمد رضا کو دیکھیں، ان سے بڑا کون صوفی عابد ہے، لیکن شاعری کرتے ہیں تو اس میں رد بد مذہبیت ہوتا ہے، فقہ کا جواب دیتے ہیں تو اس میں عقیدے کا ذکر ہوتا ہے، وہ حدیث کا درس دیتے ہیں تو اس میں عقیدے کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ ان بزرگوں نے یہ دور اندیشی رکھنے والے، دور دیکھنے والے، یہ جانتے ہیں کہ کام کرو اجتماعیت کا، ایسی زبردست فصیل بنا دو کہ یہ بد مذہبیت کی الغار آگے نہ چل سکے، طوفان آگے نہ آ جائے، بلکہ اس کے سامنے ہم ہی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور یہ ہم سے ٹکرا کر پیچھے چلا جائے اور آگے بانوں کے ایمان محفوظ ہو جائے۔ یہ ایک نظریہ قوم کا ہونا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا سورہ کنز کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، اس کے ضمن میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ کو سورہ کنز کہا گیا، کنز بمعنی خزانے کے ہے، اور میں نے کل حضرت عبید بن کعب کا ایک واقعہ پیش کیا جو ادھورا رہ گیا تھا، اس کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر شروع ہوا تھا۔ جو باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، ان عظمتوں کو یاد رکھ کر پھر آپ سبحان اللہ پڑھیں گے تو بات اور ہوگی، ان عظمتوں کو یاد رکھ کر ختم قادریہ پڑھیں گے تو بات اور ہوگی،
ان عظمتوں کو یاد رکھ کر ختم خواجگان پڑھیں گے تو بات اور ہوگی، اس لیے کہ یہ اصل ختم قادریہ ہے، یہ اصل ختم خواجگان ہے، اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اگر آپ اس طرف آئیں گے تو یہ چیز روح ہے جو اس جسم کے اندر روح پھونک دے گی اور وہ عبادت حقیقتاً عبادت بن جائے گی. نہ ہم نے اسے چھوڑنا ہے نہ اسے چھوڑنا ہے، نہ ہمیں ان محافل کو چھوڑنا ہے نہ ان محافل کو چھوڑنا ہے، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ وہ ثانوی ہے اولیہ ہے، یہ بھی سمجھنا ہے. وہ ثانوی درجہ ہے، اول درجہ ایمان کا ہے، اول درجہ ان کا ہے. اللہ ہمیں اسے وسیع پیمانے میں اور وسعت نظری کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صحیح حضرت عبید بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، جو میں نے کل روایت پیش کی تھی، حضرت عبید بن کعب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے وقت حضور نے ان کو بلایا تھا تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آنے میں کیوں تاخیر کر گئے؟ تو کہنے لگے حضور انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا نماز تو تم نے پڑھا، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے ان کا آواز دیا عبید یا عبید، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں آئے. سرکار نے فرمایا آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا، قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو فوراً چلے آؤ، فوراً چلے آؤ. اللہ رسول جب تمہیں بلائیں تو اللہ کس کو بلاتا ہے؟ اللہ کی آواز کو سن سکتا ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب بلائے تو میں ہی بلاتا ہوں. میرے محبوب کے حضور جب آؤ تو گویا کہ تم میرے ہی حضور حاضر ہوئے ہو. تو فرمایا جب میرا رسول تمہیں بلائے تو تم آؤ. کب بلائے؟ کا جب بلائے. یہ کنڈیشن تمہارے لیے، ہمارے حبیب کے لیے نہیں ہے، یہ شرائط تمہارے لیے. اب اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بلندی آپ دیکھیں. فرمایا جس حالت میں بھی تم ہو استجیبوا للہ ولرسول زادہکم، رسول کو تم جواب دو گے، رسول کے بلانے پر تم ضرور آؤ گے، تمہیں آنا پڑے گا. کہ کب رسول بلائیں گے؟ کہ جب بلائیں گے. کہ جب بلائیں؟ کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کہ آنا پڑے گا. تو اب دیکھیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے کہا یا عبید یا عبید، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ گیا. حضور نے فرمایا دیر کیوں کر گئے؟ کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے تھپکی نہیں دی، واہ واہ تو میری تعلیم پر ہی عمل کر رہا تھا، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اسی پر عمل کر رہا تھا. لیکن نہیں، یہاں پر نماز اور حضور کا تقابل ہوا ہے، تو حضور وہاں پر عقیدہ رسالت کو واضح کر رہے ہیں. فرمایا تو نے نماز تو پڑھ لی، تو نے قرآن نہ پڑھا کہ جب اللہ رسول بلائیں تو تم چلے آؤ. تو حضرت عبید بن کعب آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضور میں نماز ہی تو پڑھ رہا تھا جس کا آپ نے درس دیا. وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ نماز مقبول جب ہوگی جس میں حضور کا ادب اور تعظیم ہوگا. اب سرکار کی ذات کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں علیہ باللہ؟ تقریروں میں صرف اللہ اللہ اللہ، ہم نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دھوکہ نہ دیں، توحید نہیں بخشوائے گی، ایمان بخشوائے گا. یہ کانسیپٹ بھی میں کلیئر کر دوں آپ کے سامنے. لو کہہ جی توحید، میں نے کہا توحید نہیں بخشواتی، صرف نیری توحید اگر بخشواتی تو ابلیس کو بخشوا دیتی. توحید نہیں بخشواتی، بخشواتا ایمان ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس طریقے سے؟ دلائل کو دیکھ کر، یا آسمان سورج چاند ستارے سب کو دیکھ کر. بندہ جب عقل سے خدا کو ڈھونڈتا ہے تو یہ توحید ہوتی ہے، اور جب اسی بات کو نبی کی زبان سے سن لیتا ہے تو یہ ایمان ہوتا ہے. اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈو گے اور جڑ جاؤ گے خدا ایک ہے، یہ تو محض توحید ہے. اور اتنی جستجو تم نے کی ہے، اتنی تم نے سرگردہ رہے، تم ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے، برسا برس تم نے خدا کو ڈھونڈنے میں، اور تمہارا دل اس طرف آ گیا کہ خدا ہے اور ایک ہے. اپنی عقل سے تم نے مظاہر کائنات کو دیکھ کر تم نے خدا کو ڈھونڈ لیا. اپنے آپ سے خدا کو ڈھونڈو گے تو وہ توحید ہے، اور خدا ہے اس بات کو نبی سے لے لو گے تو یہ ایمان ہے. تو صرف توحید مغفرت کا ذریعہ نہیں، ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان میں پھر توحید بھی آتی ہے، رسالت بھی آتا ہے، عقیدہ آخرت بھی آتا ہے. عقیدہ اس لیے تو پتا چلا کہ خدا کو خود سے ماننا جنت میں نہیں لے جائے گا، خدا کو مصطفیٰ کے ذریعے ماننا جنت میں لے جائے گا. اس بات کو سمجھے آپ، کس طرح رسول کی ذات کو آپ توحید سے نکال سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے پھر واضح کر دوں، توحید جنت میں نہیں لے جاتی، میری توحید جنت میں نہیں لے جاتی، ایمان جنت میں لے جاتا ہے جس میں توحید بھی آتی ہے، رسالت بھی آتا ہے، سب چیز آ جاتی ہے. اپنی عقل سے خدا کو ڈھونڈ لینا یہ توحید ہے، اسی بات کو نبی سے مان لینا یہ ہے ایمان. تو پتا چلا کہ ایمان ضروری ہے، اور ایمان جو ہے وہ صرف نبی کے ذریعے ملے گا، کیونکہ نبی جو کہہ دے بلا دلیل اس کو قبول کر لیں، نبی جو بتا دیں اس کو قبول کر لیں، یہ ہے ایمان. تو پتا چلا کہ نبی سے ہمیں ایمان ملے گا، پہلے ہم نبی کے لیے اپنے تشخص کو درست کر لیں، اپنے نظریے کے درست تو کر لیں. نبی کے لیے جب تک ہمارے زاویے درست نہیں ہو گئے, ہمارے نظروں کے اندر, ہمارے دل کے اندر جب تک نبی کی کیفیت اور اس ذات کا مرتبہ دل میں نہیں آئے گا, تو بات کو ہم لیں گے نبی کو چھوڑیں گے, تو یہ پھر نیری منافقت رہ جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا پیغام نبی سے لینا ہے, لیکن پیغام بعد میں لینا, نبی کو پہلے لینا ہے. پیغام بعد میں لینا ہے, اسی کے اوپر اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا, اسی طرح اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد سے وفا کلمے کا ذکر نہیں کیا وہاں پر, توحید کا ذکر نہیں کیا. اقبال بہت دانا شخص تھے, وہاں پر انہوں نے قرآن کا ذکر نہیں کیا, سرکار کی ذات کا ذکر کیا, کیونکہ قرآن سرکار کے بغیر کیا ہے, کلمہ سرکار کے بغیر کیا ہے, دین حضور کے بغیر کیا ہے. تو کہا کی محمد سے وفا, اصل چیز حضور کی ذات ہے, جو کل بھی میں نے ذکر کیا, اصل چیز میرے آقا کی ذات ہے. میرے آقا سے اگر میرے آقا کہیں یہ قرآن, تو قرآن ہے. میرے آقا جی سے قرآن نہ کہے, سارے لوگ قرآن کہتے رہے, وہ قرآن نہیں بنے گا. سارے قوم کہتے رہے یہ خدا ہے, تو اس کے لیے الوہیت کا عقیدہ نہیں بنے گا جب تک مصطفیٰ اس کو خدا نہ کہیں. تو رحمان بھی مصطفیٰ کے ذریعے ملے گا, عرفان بھی مصطفیٰ کے ذریعے ملے گا, قرآن بھی مصطفیٰ کے ذریعے ملے گا, اور یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ذریعے ملیں گے. تو پہلے مصطفیٰ ملیں گے تو یہ چیزیں ملیں گی. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے, بندہ خشک توحید کے اندر گمراہ کیوں ہو جاتا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے, جہاں نبی کی عظمتیں اس کے دل سے کم ہونا شروع ہوئی, وہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, اس کا کلمہ پڑھنا کوئی مقبول نہیں ہوگا بارگاہ رسالت میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نبی سے کلمہ بھی لیتے ہیں, تو پہلے نبی کی عظمت اتنی لیتے ہیں کہ اگر نبی لعاب بھی زمین پہ ڈالے تو ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں. وہ پہلے مصطفیٰ کو لیتے ہیں پھر کلمے کو لیتے ہیں, پہلے مصطفیٰ کو لیتے ہیں پھر کلمے کی طرف جاتے ہیں. جب نبی کا تشخص دل میں آ جائے گا, جب تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, پہلے مصطفیٰ کو لیتے ہیں پھر کلمے کو لیتے ہیں, اس سے مراد یہ کہ پہلے مصطفیٰ کی سچائی دل میں آ جائے, اس کے بعد تو جب حضور کی سچائی دل میں آ جائے گی تو پھر میرے آقا مسکرا بھی رہے ہوں گے تو وہ بھی ہمیں سچائی ہی لگے گی. میرے آقا اگر آنکھ بند کر رہے ہوں گے تو وہ بھی سچائی ہی لگے گی. میرے آقا بول رہے ہوں گے تو وہ بھی سچائی ہی ہوگی. پہلے حضور کی ذات. تو یہاں پر آپ دیکھیں عبید بن کعب کو میرے آقا نے فرمایا کہ آنے میں تم کیوں دیر کر گئے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو خاموش ہو گئے. اور برملا کا حضور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی, آئندہ ایسی غلطی. کل اس پر تفصیلی کلام ہو گیا ہے, میں صرف حدیث کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا تھا. کہتے جب میں نے یہ کہا کہ حضور آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی, ایسا نہیں کروں گا, سرکار نے فرمایا اچھا آؤ پھر, میرے پاس ایک بات سنانا چاہ رہا تھا تم کو. صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور بعد میں سنا دیتے, میں نماز اپنی جلدی مکمل کر لیتا, لیکن نہیں, میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ اجابت الرسول لا یقطع الصلاۃ, رسول کے پاس جانا ہی نماز ہے. رسول کو بلانا نماز کو نہیں توڑتا. میں نے کل دلائل دی, اگر کسی نے دو رکعت کی نیت باندھی ہے, ایک رکعت پڑھ چکا ہے, رسول بلا لے تو وہ رسول کے پاس جائے گا, آ کر دوبارہ نہیں پڑھے گا بلکہ ایک رکعت کو مکمل کر لے گا. یہ سب کچھ جو کیا سب عبادت تھا, اس لیے کہ خدا نے کہا استجیبوا للہ ولرسولہ, کیونکہ خدا کا کہنا ماننا عبادت ہے. تو خدا نے کہا جب رسول بلائے تو آ جانا. تو جب نماز میں بھی تو ہم خدا کی طرف جا رہے تھے, تو خدا ہی کے حکم کو مان کے نماز پڑھ رہے تھے, تو خدا ہی نے حکم دیا جب رسول بلائے تو آؤ, تو رسول کے پاس جانا ہی نماز ہے. اس لیے فرمایا اجابت الرسول لا یقطع الصلاۃ, رسول کا بلانا نماز کو توڑتا نہیں ہے, نماز کو منتہی کمال پر پہنچاتا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا آؤ, وہ ایک بات تمہیں سنانی تھی. کہنے میں آیا, سرکار نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک سورت کے بارے میں بتاتا ہوں, کیونکہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بات آئی تھی, تو آدھا درس میں نے کل حوالے سے کیا. تو کہا میں تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہوں ایک سورت کے بارے میں. کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا والذی نفسی بیدیہ, جامع ترمذی میں روایت ہے ابواب القرآن کے اندر. آج چند اہم موضوع آئیں گے, اپنے ذہن کو بالکل تازہ رکھیں. جامع ترمذی کی روایت ابواب القرآن کے اندر, مسلم امام احمد میں بھی یہ روایت موجود, صحیح حدیث ہے. سرکار نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک فضیلت بتانا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے تمہیں آواز دی تھی, آؤ میرے پاس حاضر ہوئے. حضور کیا فضیلت؟ فرمایا والذی نفسی بیدیہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها, آج مجھ پر ایسی سورت اتری ہے اور میں تمہیں ایسی سورت کے بارے میں بتاتا ہوں جس کی مثال نہ توریت میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, اس کی مثال نہ اس قرآن کے اندر بھی نہیں ہے. فرمایا ولا فی الفرقان, قرآن کے اندر بھی سورت کی کوئی مثل نہیں ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا وہ قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے آیات کے اعتبار سے. اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کے حضور مسجد سے باہر نکلے, اور پھر سرکار نے فرمایا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو میں نے اپنا وعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد دلایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہنے لگے اچھا نماز میں کیا پڑھتے ہو ذرا یہ بتاؤ. تو میں نے کہا حضور الحمدللہ رب العالمین والدالین تک میں نے پڑھا. حضور فرما ہاں یہی وہ سبا مسانی ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتانا تھا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی مثال نہ نذیر قرآن میں ہے یعنی اس کے علاوہ نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے. فرمایا یہی قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے جو آگے سورہ ہجر کے اندر ولقد آتینا کا سبب من المثانی والقرآن العظیم کہ بے شک ہم نے آپ کو سات آیات جو بار بار دہرانے والی ہے وہ عطا فرمائی اور قرآن مجید عطا فرمایا. یہاں پر علماء نے واو کو عاطفہ بھی لیا ہے سبب من المثانی والقرآن تو یہ واو کو عاطفہ بھی لیا تفسیری بھی لیا ہے. تفسیری لیا تو یہ معنی بن جاتا ہے کہ قرآن سبا مسانی ہی قرآن ہے سبا مسانی ہی قرآن ہے. اور اگر دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے کہ سات آیتیں دی اور قرآن دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سارا قرآن ان سات آیتوں میں ہے پھر اس کی تفصیل اس قرآن کے اندر ہے. تو واو کو اگر عاطفہ لیتے ہیں تو وہاں پر سورہ فاتحہ اجمالی معنی میں آتی ہے اور پورا قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. اور اگر واو کو تفصیلی معنی میں لیتے تو معنی ہوتا ہے سات آیتیں جو بار بار دہرانے والی ہے یعنی وہی یہ قرآن عظیم ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہی وہ قرآن عظیم ہے. اور پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ قرآن عظیم ہے جو سبا مسانی ہے. اس طرح اس واضح ہوا امام رازی لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید خصوصی خزانوں میں سے عظیم خزانہ ہے اس لیے اس کو سورہ کنز کہا جاتا ہے. سورہ ایک اس کا نام سورہ نور بھی ہے سورۃ النور بھی ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار کی خدمت میں عرض ابھی آئے تھے کہ ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی ایک دھماکہ سا ہوا. یہ امام مسلم اس حدیث کو لکھتے ہیں جب دھماکہ سا ہوا تو ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ابشر بن نورائنی حضور اللہ آپ کو دو نوروں کی بشارت دے رہا ہے. اللہ آپ کو دو نور ایسے عطا کیے گئے ہیں اس کی بشارت دے رہا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. فرمایا ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کا آخری دس آیات ہیں. ایک سورہ فاتحہ ہے ایک سورہ بقرہ کی آخری دس آیات ہیں. فرمایا ان میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے آپ کو نور میسر ہو جائے گا. تو یوں تو پورا قرآن نور ہے لیکن اختصاص کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دس آیات اور سورہ فاتحہ اس کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نور کا منتہی کمال ہے یعنی تمام اجمال کو اللہ رب العالمین نے اس میں جمع کر دیا ہے. ایک اس کا معنی سبا مسانی ہے سات بار بار پڑھی جانے والی یہ سات آیات. اس کے معنی کو میں نے پہلے درس میں آپ کی خدمت میں گویا کہ تفسیر کے ساتھ پیش کر دیا تھا. اساس قرآن بھی اس کا ایک معنی ہے قرآن کی بنیاد. سورہ الحمد بھی اس کا ایک معنی ہے سورہ مناجات بھی اس کا ایک معنی ہے سورہ شکر بھی اس کا معنی ہے سورہ صلات بھی اس کا معنی ہے سورہ تفویض بھی اس کا معنی ہے اور ایک سورۃ الدعاء بھی اس کا معنی ہے. جمعے کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کی فرض کے بعد لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی وہ کہتا ہے ہمارے لیے دعا نہیں کی تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سب کے لیے دعا کی جائے اور فرض کے بعد دعا اللہ کی بارگاہ مقبول بھی ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ فضائل پڑھے تو میں نے کہا یہ فضائل صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے تو نہیں ہے امت کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ہم نے جمعے میں یہ طریقہ کار کیا ہے کہ یہ سورۃ الدعاء ہے. ہر بندہ اپنے دل کی مرادوں کو جمع کر لے اور اس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی عرض گزاریاں کر دے کیونکہ یہ سورۃ الدعاء ہے. اس لیے جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سو مسلمانوں کا مجمع ہوتا اور یہ سورۃ الدعاء سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اس کی برکات کتنی مزید میں آپ کی عرض کرتا ہوں تو اتنے لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کسی ایک کا بھی مقبول ہو گیا تو سب کی دعا مقبول ہوگی کیونکہ ہم کہیں ربنا آتینا فی الدنیا ہماری آمین پر ایک بندہ آمین کہے گا تو چار نہیں کہہ رہے ہوں گے لیکن سورہ فاتحہ سورہ دعا اس کی ترغیب ایسی ہے کہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے اور نہ اس کو آمین کہنے کی جلدی ہے نہ کچھ ہر بندے کو اپنے مطلب کی ہے تو گویا کہ وہ جو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تو یقیناً کسی ایک کی بھی سورہ فاتحہ مقبول ہو گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جائے. تو جمعے کا دن بھی ہے جمعے کی نماز کے بعد دعا بھی ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اردو میں آپ دعا کر دیا کریں میں نے کہا مجھ میں ہمت اور بساط نہیں ہے جب یہ سورۃ الدعاء ہے تو لہذا ہر بندے کی ترجمانی ہو جاتی ہے ہر بندہ اس سورۃ الدعاء پڑھ لے اور اللہ رب العالمین دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے جس کی دعا کی گئی اس کو بھی خدا جانتا ہے اور جو کہنا چاہتا تھا وہ ہم سے کہے گا تو قبول ہوگی اس نے سورۃ الدعاء پڑھ لی اور اللہ نے اس کے صدقے اسے قبول فرما لیا. تو ہماری یہی غرض و نیت ہوتی ہے تاکہ ہر بھائی جمعے کے دن جو عید کا سما ہوتا ہے اور عید کا دن ہی ہے وہ جمع ہو کر دعا کرتا ہے تو یقیناً یہ مغفرت کو ڈھونڈنے کے طریقے اور سلیقے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اللہ کہتا میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی، آدھی میرے لیے آدھے میرے بندے کے لیے، آدھی میرے لیے ہے آدھی میری بندے کے لیے ہے، والعبدی ما سالا، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ سوال کرے گا میں قبول کر لوں گا، جو سوال کرے گا میں قبول کروں گا. جامع ترمذی میں اس کی مذات ہے، ذرا اس کو سن لیجئے. فرماتے ہیں جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کر دی ہے. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے افنا اصنا علی اصنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے لیے متعلق میری مزید تعریف کا اضافہ کر دیا ہے. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی وہذا لی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور وہ میرا ہی حق ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جب وہ کہتا ہے تو پھر وہ جو چیز مجھ سے سوال کرتا ہے فویزہ الی عبدی، تو میں اس کی تفویض کر دیتا ہوں اپنے بندے کی طرف. ھذا بینی و بین عبدی، اور یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اور فرمایا جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے جو تو نے کہا اسی طرح میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے، جو تو نے مجھے کہا میں نے اسی طرح تجھے عطا فرما دیا ہے. اب ایک اہم ٹاپک کی طرف ہم آ رہے ہیں اس درس کی اساس اور بنیاد کی طرف. اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ کافیہ، کیونکہ سورت کے ہر نام پر کئی تقریریں ہو سکتی ہیں، میں صرف گنواتے ہوئے جا رہا ہوں. سورۃ الدعاء میں کئی مسائل آ سکتے ہیں، سورۃ الشکر میں کئی مسائل آتے ہیں، سورۃ الصلاۃ میں کئی مسائل آتے ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس اب نہیں بچا، لہذا میں اس میں جو اہم باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے زیادہ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کبھی زندگی میں، یہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو سورۃ فاتحہ یہ علم کا مجموعہ یہ سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے. تو ایک سورت کا نام ہے سورۃ کافیہ، کافیہ بمانا کفایت کرنے والی، یعنی یہ تو پورے قرآن کی آیتوں کی کفایت کرتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی صورت اس کی کفایت نہیں کر سکتی. کیا مطلب؟ کہ قرآن سارا قرآن اس کے اندر ہے، یہ ہر صورت ہر آیت پر کافی ہے، لیکن ہر آیت اس پر کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے تین مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، علم عقائد ہے، علم احکام، علم تذکیر ہے. سورۃ فاتحہ میں سب ہے، کسی صورت کے اندر دو باتیں آتی کسی میں ایک آتی، کسی میں دو آتی کسی میں ایک آتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کو سورہ کافیہ اس لیے کہا گیا، کافیہ بمانا کفایت کر سکتی ہے، یعنی کوئی سورت اس پر کافی نہیں، مگر یہ سورت سب پر کافی ہے. یہ سورہ فاتحہ کی یہ گویا کہ فضیلت ہے. اور اس کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں جو ذکر کیا، فرما ام القرآن عوض من غیرها ولیس غیر عوض عنها، یعنی سورہ یہ ام القرآن جو یہ ہر سورت کا عوض تو ہے، لیکن کوئی سورت اس کا عوض نہیں بن سکتی. سید عالم فرماتے ہیں کوئی صورت اس کا مل کر کے عوض نہیں بن سکتی. فرمایا کافیہ کی بجائے تسمیہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جملہ علوم ہدایت معارف مطالب کا مجموعہ ہے، تمام تعلیمات کی روح ہے، جو یہ سلسلہ کسی اور صورت کو حاصل نہیں ہوا. اس کا دوسرا درجہ سنیے، امام بخاری نے صحیح میں نقل فرمایا اس بات کو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاتحۃ الکتاب تعدد السلاسل قرآن، یہ سورہ فاتحہ جو اجر و ثواب کے لحاظ سے قرآن کے دو تہائی قرآن کا ثواب رکھتی ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کا دو تہائی کا ثواب رکھتی ہے. اور حضرت ابو سعید بن معلہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اعظم سورۃ من القرآن الحمدللہ رب العالمین، فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت ثواب کے اعتبار سے وہ الحمدللہ رب العالمین. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں افضل القرآن الحمدللہ رب العالمین، تمام سورت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے افضل ترین سورت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ شریف ہے. اب آپ نے دیکھا کہ دو تہائی، اب ایک اہم موضوع کی طرف آپ کو لا رہا ہوں میں، ان تمام فضائل کو بیان کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دو تہائی قرآن کا ثواب رکھتی ہے، اور یہ قرآن کے سب سے ثواب میں افضل ترین سورت ہے. یہی وجہ ہے کہ مرحومین کے اصال ثواب کے لیے جو تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ اس کا جز ہوتا ہے. ہم جب مرحومین کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، یعنی جب احصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، تو ہم صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس میں سورہ بقرہ کا کچھ پڑھتے ہیں، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، آخری چار کل پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ثواب کی اہمیت، آپ کہتے ہیں نا اصحاب صفا کو فاتحہ کیوں کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو یہاں پر کلیئر کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے سورہ فاتحہ جو دو تہائی کا ثواب رکھتا ہے اور قرآن کی افضل ترین سورت ہے ثواب کے اعتبار سے، اس لیے مرحومین کے اصحاب ثواب کے لیے جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک جز ہے، کمال نہیں ہے، لیکن اس کا اجر اتنا زیادہ ہے تو مجازاً پورے عمل کو فاتحہ کہہ دیا جاتا ہے، پورے عمل کو فاتحہ کہہ دیا جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ تو رہا کہ اس کو فاتحہ کہنا، یہ بدعت و حرام نہیں ہے، یہ فاتحہ کہنا اس کے اجر کی وجہ سے، فاتحہ اس کا نام ہے اور یہ افضل ترین سورت ہے، قرآن میں سب سے زیادہ اجر رکھنے والی سورت ہے اور احسان ثواب بھی ثابت ہے، لہذا احسان ثواب میں کئی قرآن پڑھا جاتا ہے، کئی آیات، کئی وظائف پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کو آیت کریمہ کا ختم نہیں کہتے، اس کو فاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ اس کو مجازن اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین سورت کی طرف اسے منسوب کر دیا جاتا ہے، افضل ترین سورت کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث رسول کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے کہ سورہ فاتحہ دو تہائی قرآن کا ثواب رکھتی ہے، اسی طرح سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ پتا چلا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص احسان ثواب کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سورہ فاتحہ اور تین کل شریف پڑھ لیجئے، تو اس میں پورے قرآن کا ثواب آ جاتا ہے، تو اس کو فاتحہ کی برکت کی وجہ سے اور افضلیت کی وجہ سے، اجر و ثواب کی کثرت کی وجہ سے احسان ثواب کے اس عمل کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، فاتحہ کیا کہہ دیا جاتا ہے، فاتحہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یقیناً امام بیضاوی علیہ رحمت نے تفسیر بیضاوی میں اس بات کو لکھا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القوم لیبس اللہ علیہم عذاب، فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس قوم پر عذاب ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ضرور آئے گا، فرمایا لیکن جب ان کے بچے گھروں میں مدرسوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ان کلمات جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان کلمات کو جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ 40 سال کے لیے اس قوم سے عذاب کو دور کر دیتا ہے، 40 سال کے لیے اس قوم سے عذاب کو۔ تو فاتحہ کا دشمن کتنا بڑا دشمن ہے قوم کا، دیکھیے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جاتی ہے تو 40 سال کے لیے عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ فاتحہ بدعت ہے تو اس میں کون سے ڈھول بجائے جاتے ہیں بھائی، اس میں ناجائز عمر، ناجائز شے کون سی ہے، اس میں ناجائز عمل کون سا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سنت پڑھی جاتی ہے، اس کا مجموعہ بنا کر اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ آپ ایک حدیث بتا دیں، قرآن کی آیت بتا دیں جس میں حضور نے بتایا، کہا ہو، ارشاد فرمایا ہو کہ قرآن ایک ساتھ پڑھ کر اس کو محفل میں بخش دینا یہ حرام ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب نہیں ہے تو یہ فضیلتیں کس لیے ذکر کی گئی ہے، اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے کبھی بھی پڑھ لیں اور کبھی بھی ثواب پہنچا لیں، اس کی فضیلت کی طرف ہمیں برنگیختہ کیوں کیا گیا، اتنا تیار کیوں کیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کو کسی وقت کے لیے خاص نہیں کیا گیا، کسی خاص رسم کے لیے خاص نہیں کیا گیا، بلکہ عظیم اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں، تم اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے عرف کے اعتبار سے جب چاہو، جس طرح چاہو، جس طرح اہتمام کرنا چاہو، ہاں اس اہتمام میں، اس محفل میں، اس مجلس میں، اس تقریب میں کوئی غیر شرعی امور نہ ہو تو یہ ثواب کفایت کرے گا اور یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اجر کے حصول کا ایک طریقہ ہے، احسان ثواب ثابت ہے۔ قرآن میں احسان ثواب کرنے والوں کی تحسین بیان کی، والذین جاؤ من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ پہلے رخصت ہو چکے ہیں تو آنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بخش دے ہمارے بھائی کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ بھی دعا ہے جو مردے کے لیے کر دی جاتی ہے اور زندوں کے لیے بھی کر دی جاتی ہے، نماز جنازہ میں بھی دعا کی جاتی ہے، تو یقیناً دعاؤں کا سلسلہ پہنچتا ہے اور امت نے اس کو رائج رکھا ہے۔ احسان ثواب کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امت کا اجماعی نظریہ ہے، سرکار کی ایک نہیں کئی احادیث اس پر موجود ہے۔ ہاں احسان ثواب کے نفی پر جو بات کی جاتی ہے کہ جو آدمی نے کیا ہے یہ اسی کے کام آئے گا، وہ کفار سے متعلق ہے، مسلمان سے متعلق نہیں ہے، اور علماء نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کافر نے جو کیا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، مسلمان سے متعلق وہاں پر کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی۔ مفسر نے اس بات کی وضاحت کی ہے، بلکہ دعا کرنے والوں کی تحسین اور اجر کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ بیان فرمایا ہے۔ تو احسان ثواب حق ہے، ہاں ثواب پہنچانا، ثواب پہنچتا بھی ہے۔ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ ثواب پہنچتا ہے، مسلم امام احمد کی حدیث، حضور نے فرمایا تم پہنچنے کی بات کرتے ہو، انہ یسیل الیہ و یفرحون بھی کما یفرحون احدکم الہدیہ، یہ ثواب پہنچتا بھی ہے، وہ اس کو لے کر خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو ہدیہ دینے میں خوش ہوتے ہو. یہ حضور نے خود بیان فرمایا ہے, اور حضور نے خود فرمایا ہے کہ صالح ثواب کے متعلق بدنی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں ہوں یا مرکب عبادت ہو, ان تمام کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے. سرکار کے دور میں صالح ثواب کے طریقے رہے ہیں. سرکار اب صالح ثواب پر ویب سائٹ پر جائیں گے تو ہماری تفصیلی تقریریں موجود ہیں. صالح ثواب کے طریقے حضور کے دور میں رہے ہیں. مولا علی کی والدہ کے یوم میں میں نے تفصیل سے بتایا کہ حضور نے جو اپنا جبا عطا فرمایا کفن کے لیے, ان کے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ داخل فرمایا, ان کی قبر کے اندر لیٹ گئے, یہ ساری احسان ثواب کی چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وجود سے مرحمت فرمائی ہے. ثواب پہنچانے کے لیے ساری چیزیں مرحمت فرمائی ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی کا کام کسی کو, بعض جیسا غامدی قسم کے بددین لوگ جو چینل پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو کسی کی نیکی کوئی کام نہیں آئے گی, یہ ختم ہے, تو میں کہتا ہوں کہ شفاعت کا نظریہ جو قرآن پیش کرتا ہے, شفاعت کا نظریہ جو قرآن پیش کرتا ہے, آیت الکرسی کے اندر بھی نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے دربار میں شفاعت کرے گا, سفارش کرے گا کس کی, مگر جب وہ جس کو حکم دے دے گا. تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ سفارش تو اللہ کے دربار میں چلے گی. سفارش احسان ثواب اور اجر دینا نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے, وہ ثواب کی ایک چیز نہیں ہے تو ایک اور کیا چیز ہے جو اس کے جز بنتا ہے. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو رسول کے دربار میں آ جاؤ اور رسول کے دربار میں بیٹھ کر خدا سے استغفار کرو, اور پھر وستغفر لہم رسول, اور رسول پھر تمہارے لیے دعا کرے, رسول پھر تمہارے لیے دعا کرے, لوجد اللہ تواب الرحیم, پھر اللہ رحم کرے گا. میں غامدی اینڈ کمپنی اور ان ملحدوں سے پوچھتا ہوں, خدا نے یہاں پر بخشش کے لیے رسول کو دعا کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ رسول دعا کرے گا سفارش کی جب میں بخشوں گا؟ اگر دعا سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو اللہ نے دعا کو ڈائریکٹ کیوں نہیں رکھا, رسول کی دعا پر مشروط کیوں کر دیا ہے؟ بخشش کو رسول کی دعا پر مشروط کیوں کر دیا ہے؟ اور شفاعت کا یہ نظریہ, قیامت کے دن کسی کو کوئی سفارش, دعا کے ذریعہ فائدہ پہنچاتے ہیں نا, کیونکہ شفاعت میں بھی فائدہ ہی مقصود ہے نا, شفاعت میں بھی تو فائدہ ہی مقصود ہے نا. تو شفاعت میں نبی اپنے وجود سے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے, آپ کے گناہ معاف کروائیں گے. احسان ثواب میں بھی یہی ہے نا کہ آپ کی دعا سے اس کے گناہ معاف ہوں گے. میں اس کی برابری پر کلام نہیں کر رہا معاذ اللہ, کیونکہ حضور کی شفاعت کا دریا ہمارے احسان ثواب سے بہت اوپر ہے. میں اس کی ظاہری ہیت پر بات کر رہا ہوں کہ دعا میں بھی تو آپ کی یہ نیت ہوتی ہے نا کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائے, اور شفاعت اور سفارش میں بھی تو یہی ہے نا کہ یا اللہ اس کے گناہ کو تو معاف کر دے. تو آیت الکرسی جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں, شفاعت پر ایک نہیں درجنوں آیتیں ہیں, یہ ولو انہم ظلموا بھی جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, یہ بھی سفارش پر ہی ہے. لیکن میں آیت الکرسی کی بات کرتا ہوں جو صبح شام ہم ڈر سے خوف سے امید سے پڑھتے ہیں. اس میں کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کوئی نہیں ہے اس کے دربار میں جو کھڑے ہو کر سفارش کرے, الا باذنہ, مگر اس کی اجازت سے جو سفارش کر رہا ہوگا. تو پتا چلا اللہ نے اپنے دربار میں ڈائریکٹ نہیں رکھا ہے, بلکہ اللہ نے ایسی ذاتیں رکھی ہیں, اللہ ان سے کہے گا بخش دوں گا اگر تم بولو تو, تم ان کے لیے سفارش کر دو میرے لیے تو بخش دوں گا. یہی تو مطلب ہے نا شفاعت کا, کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یہ الا استثناء کے لیے لایا گیا, اور اس میں یہ استثناء منقطع ہے, یعنی جن کو اجازت نہیں ہوگی وہ تو کفار اور بت ہوں گے, اور استثناء منقطع اس کو کہتے ہیں کہ مستثنا مستثنا منہ میں داخل نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر جو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ, اس میں رسول داخل نہیں ہے, اس میں صحابہ داخل نہیں, اس میں کفار ہیں کہ جو اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکیں گے. الا باذنہ میں صحابہ بھی داخل ہیں, رسول بھی داخل ہیں, اولیاء بھی داخل ہیں. یہ جس طرح وہ ٹی وی پر بیٹھتا نا, میں عیسیٰ طالب علم, وہ پہلے کیوں ٹی وی پر آتا تھا, دنیا چینل پر میں نے دیکھا, میں محمد عیسیٰ طالب علم. حضرت صاحب کا مبلغ علم یہ ہے کہ 3600 دفعہ مجھے, کیونکہ جب تک انہوں نے جرت نہیں کی میں نے ان کے ایپ پر پردہ رکھا تھا. لیکن آپ یہ مذہبی اسکالر بن کے مفتیوں کی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور شہری ٹائم افطاری ٹائم میں جوابات دے رہے ہیں. ان کا مبلغ علم یہ ہے کہ 3 دن سے یہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ میں ان نون نمبر اٹھاتا نہیں, کیونکہ بہت سارے فون آتے ہیں. تو ایک دن میں نے اٹھا لیا کہ بار بار یہ کون فون کر رہا ہے, کہنے لگا شاہ صاحب میں عیسیٰ ہوں. میں نے کہا کیا ہے, کیا اتنی گھبراہٹ ہو گئی تمہیں؟ کہا یار آپ کو 3 دن سے میں ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے کہا ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا ہے, اور میں نے کہا آپ کے سوا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں بڑا گھبرایا, میں نے گاڑی سائڈ میں لگائی, میں نے کہا طالب علم محمد عیسیٰ جو ابھی مذہبی اسکالر بنا ہوا ہے, میں نے کہا پتا نہیں اس کا کیا مسئلہ ہوگا. کہنے لگا, میں نے کہا بتائیے مسئلہ, اگر علم میں ہوا تو بتا دوں گا, ورنہ کتاب دیکھ کر بتا دوں گا. اس لیے کہ ہر چیز, ہر شے جس کے علم میں ہر وقت مستحضر ہو, وہ اللہ کی ذات ہے. ہر بات ہمارے میں جو بتا ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے بتا دیں گے, نہیں ہوگی تو اپنی شیخی نہیں بگاریں گے شریعت کے سامنے, بلکہ دیکھ کر پھر بتا دیں گے. بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگے یار وہ بڑا مسئلہ, میں بڑا گھبرایا, میں نے کہا ایمان و کفر و اقتدار بے دینی پتہ نہیں کس چیز کا بیک کس کا مسئلہ ہے. مسئلہ بتایا کیا تھا؟ کہتے ہیں نماز کے بعد جو مسلح ٹیڑھا کر لیتے ہیں, سنیے ذرا, نماز کے بعد جو مسلح ٹیڑھا کر دیتے ہیں اس پر کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا او عیسیٰ تو نے مجھے اتنا گھبرا دیا, میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا کہ نہ جانے تو تین دن سے مجھے ڈھونڈ کر کون سی تحقیق یعنی اور کون سی تفسیر اور کون سی تاویل پوچھنا چاہ رہا ہے. اور میں نے کہا کوٹ پینٹ والے میرے بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ لوگوں کی ایسی گپ ہے. یعنی اس کا مبلغ علم آپ کو پتا چل گیا. اب وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں جی قرآن کی فلاں سورہ اور فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں سورہ, اور جب میں دیکھتا ہوں تو میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں جاہل آئیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا اور فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے قوم کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ دن آ گیا. فلمی اداکار سعد ملک نام تھا یا اسد ملک میں نہیں جانتا, وہ ایک ملحد بے دین قسم کا بیٹھا ہوا تھا. وہ ہمارے قبلہ فصیح الدین سہروردی صاحب نے ان کو بڑے زبردست انداز میں پکڑا ہے سال شباب میں. تو وہ کہنے لگا کہ میں بابر چودھری کا ماننے والا ہوں. بابر چودھری رحمان چینل کسی چینل پر آتا ہے, کبھی آپ اس کی گفتگو سمجھیے. آپ عقلمند لوگ ہیں اور متین اور دیانتدار لوگ ہیں اور بڑے میچور ہیں, تو آپ تو علماء کی تحقیقیں سنتے ہیں نا, قرآن سنت حدیث یہ اس کے مسائل یہ اختلاف اس کا جواب, تو آپ کا ذہن تو بہت شارپ ہے. کبھی آپ بیٹھ کر بابر چودھری کی ایک گھنٹہ تقریر سنیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا. جس کو اردو بولنا نہ آتی ہو, جسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو, کیا دین یہ ہے کہ بندہ کوٹ پینٹ پہنے اور داڑھی منڈائے اور تو وہ عالم کہلائے گا؟ آج علم کا معیار کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سنت والا لبادہ پہنے تو لے کہتے ہیں مولوی صاحب ہے, اور جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہونا کہتے ہیں یار یہ بہت بڑا اسکالر ہوگا, یہ بہت بڑا, یہ ہماری گمراہی کا نقطہ اول ہے. یہ گمراہی کا قرآن کے علم کے لیے دلیل ہے کہ جس طرح آج تک امت نے قرآن سمجھا ہے, جس طرح آج تک قرآن امت نے سمجھا ہے اس طریقے سے. اس میں کوٹ پینٹ جبا الگ چیز ہے, لیکن اس کو بیان اسی ادب کے ساتھ کیا جائے گا جس آداب کے ساتھ امت نے بیان کیا ہے, کہ وہ ننگے سر نہیں پڑھتے تھے, سر ڈھانپ کر پڑھتے تھے, ادب کے ساتھ وضو کے ساتھ پڑھتے تھے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس پر کہ میرے پاس اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ شاہ صاحب سورہ فاتحہ قرآن میں ہے, میں کہوں گا جی بالکل ہے, کذرا دکھائیے, تو میں مؤذن صاحب سے کہوں گا کہ حضرت جائیے محبیبہ مسجد سے قرآن اٹھا کر لائیے. تو اصل صحیفہ اٹھا کر لایا گیا اور اس کا میں نے گٹا کھولا, ایک صفحہ دو صفحہ کھولا, اور میں نے کہا دیکھیں یہ ہے سورہ فاتحہ. کہیں گے اچھا اچھا, چلا گیا. وہ کہیں پر ایسی جگہ پر پہنچے کہ تاریخ روڈ جیسا کوئی علاقہ تھا یا ڈیفنس جیسا کوئی علاقہ تھا, وہاں انہوں نے دیکھا اسلامی انسٹیٹیوٹ اور بہت بڑا ادارہ ہے اسلامی قرآن کی تعلیم, اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ ٹانگ پہ ٹانگ کرے رکھا ہوا ہے, ٹائی اس نے لگائی ہے, تھری پیس اس نے پہنا ہوا ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, منہ پہ داڑھی نہیں ہے, اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے. اس کے پاس جا کر کہنے لگا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کریے. کہا قرآن میں سورہ فاتحہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا بتائیں گے. کہا میرے سامنے آئیے. اس نے کی بورڈ پر ایک بٹن مارا اور سورہ فاتحہ اسکرین پر آ گئی. میں نے اصل قرآن سے دکھایا اسے, اس نے کمپیوٹر سے دکھایا. کہنے لگا یار یہ کتنا بڑا اسکالر ہے, دیکھیے مجھے کمپیوٹر سے دکھا دیا کہ سورہ فاتحہ قرآن کے اندر ہے. یہ ہماری گمراہی کی ویو اور طریقے اور اینگل بن گئے ہیں کہ جس کو ہم نے طریقہ بنا لیا ہے. خدا کے واسطے ان نام نہاد مادی چیزوں سے نکل کر آئیں اور اس طریقہ پر آئیں جس طرح آج تک امت میں, میں صرف آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ طریقہ وہ لے کر آئیں جو آج تک امت نے اختیار کیا ہے, کہ قرآن بغیر رسول کے سمجھ میں نہیں آئے گا, رسول کی بات بغیر صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, صحابہ کی بات بغیر مفسرین کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہی وہ طبقہ ہوگا جو آپ کو قرآن کی طرف لے جائے گا. قرآن کی فلاں سورہ اور ٹانگ پہ ٹانگ ڈل کے قرآن پڑھ کے اجازت. ہم نے کہا قرآن اگر ایسے اہرے غیر نتو خیرے ان جیسے روڈ چھاپوں کو اگر سمجھ میں آتا تو قرآن ڈائریکٹ اتر جاتا, رسول کا معلم نہ بنایا جاتا. صحابہ اہل عرب تھے, تم تو گرامر سیکھ رہے ہو, آیتوں کے نمبر یاد کر رہے ہو, صحابہ تو خود عربی تھے لیکن پھر بھی ان کو قرآن سمجھ میں نہ آتا, پوچھنے کے لیے ایک ایک آیت رسول کے پاس جایا کرتے, وہ خود عربی تھے. تو آپ کا ذہن یہ نہیں کہتا کہ قرآن صرف زبان کا نام ہے یا ہزار ہاں مسائل کا نام ہے؟ تو خدا کے واسطے اس بات پر غور کریں, اس پیغام کو آگے بڑھائیں. یہ ہمارے پورا نظریہ اور یہ مستشرقین کا نظریہ ہے. بابر چودھری وغیرہ یہ بد مذہب قسم کے لوگ ہیں, ان پر قادیانیت کا بھی الزام ہے اور یہ پکے کافر ہیں. ان پر علماء نے بالاتفاق کفر کا فتویٰ دیا ہے. یہ حضرت آدم کے وجود کا انکار کرتے ہیں. یہ جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں. بالاتفاق علماء نے ان کا کفر کا فتویٰ دیا ہے. ہماری طرف سے بھی کفر کا فتویٰ ہے, علماء دیوبند کی طرف سے بھی ان پر کفر کا فتویٰ آیا ہے. یعنی بالاتفاق یہ کافر ہیں, اس لیے کہ قرآن کے جو مسلمہ نظریات ہیں امت کے اس کا انہوں نے انکار کیا. اس دن ٹی وی پر انکار کیا انہوں نے اور کہا جی حضرت آدم کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے, حضرت نوح کا نام سب سے پہلے ذکر ہوا ہے. ہم نے کہا ظالم کے قرآن نے یہ نہیں کہا ان اللہ ہستفا آدم و نوح, حضرت آدم کو نوح سے پہلے قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے. تم یہ کہتے تو نوح سے پہلے آدم کا ذکر نہیں آیا. وہ کہتے پہلے نبی نوح ہیں, آدم محض ایک نیکی کا خیال ہے. تو خدا کے واسطے ان جاہلوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان گواروں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسال ثواب کا انکار سراسر بددینی ہے اور گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ثواب جس طرح کہ میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچتا ہے, لیکن پھر بھی اگر یہ اہل قرآن بن کر آ جاتے ہیں تو میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. بلکہ میرے پاس آتے بھی تھے یہ, ایک دفعہ میرے پاس آئے کہ لگا ہم قرآن پر بات کریں گے. میں نے کہا بیٹھ جا میرے پاس, لے آئے قرآن کھولا. میں نے کہا ساری بات چھوڑ تو قرآن پر بات کرے گا؟ کہاں. میں نے کہا حدیث کو مانتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا فقہ کو مانتے ہو؟ کہا نہیں. میں نے کہا اماموں کو مانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا مفسر کو مانتے ہو؟ نہیں. میں نے کہا یہ قرآن ہے؟ کہاں. میں نے کہا دلیل دے, یہ قرآن ہے کس بات سے ثابت کرے گا؟ یہ تو تاج کمپنی اوپر لکھا ہوا ہے کہ تاج کمپنی چھپا ہے. اب تاج کمپنی سے اگر کوئی بھی کتاب چھپ جائے اور اس پر قرآن العظیم لکھ دیا جائے, وہ کتاب عربی زبان میں ہو, اس کو قرآن کہا جائے گا؟ نہیں. میں کہتا ہوں ساری بات چھوڑو, پہلے اس پر بحث کرو کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں. مجھ سے کہنے لگے آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کی زبان میں آپ کو بات کر رہا ہوں. آپ کہتے حدیث کا وجود نہیں. میں کہتا ہوں قرآن ثابت کریں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کہنے لگے ساری امت کہتی ہے. میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی کہ قرآن کو ساری امت کہتی ہے قرآن ہے, کہ ساری امت یہ نہیں کہتی کہ حدیث کا وجود ہے؟ ساری امت یہ نہیں کہتی کہ فقہ کا وجود ہے؟ ساری امت یہ نہیں کہتی؟ تو پتا چلا کہ تیرے نزدیک قرآن حجت نہیں, ساری دنیا حجت ہے. تو پتا چلا اجماع کا تو بھی قائل ہے. اب قرآن کو تو سمجھائے گا اجماع کی نظر سے, کہ جو بھی آیت پڑے گا تو بتائے گا کہ پچھلے لوگ اس کا کیا معنی لیا کرتے تھے. تو ایک ہی منٹ میں ہوا نکل جاتی, ساری بات ختم ہو جاتی. تو یہ صرف فراڈ, دھوکہ دہی, اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں. ایک آیت میں نے اس کے سامنے پیش کی, حضرت سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ جو سورۃ توبہ کے اندر ہے. میں نے کہا چلیے تو دوسری بات آگے چلتے ہیں. سورۃ توبہ ہم نے کھولی, ہم نے کہا پڑھی یہاں پر کیا ہے. وقال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا, کہا اس نے اپنے دوست سے ڈر مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کس نے کہا ڈر مت؟ کس نے کہا اپنے دوست سے؟ وہ کہنے والا کون تھا؟ وہ دوست کون تھا؟ وہ ہما فی الغار, وہ غار کون سا تھا؟ کہنے لگا وہ قالا کا فائل جو ہے وہ نبی کریم تھے, اور جو صاحب تھے وہ حضرت ابوبکر تھے, اور جو غار تھا وہ غار سور تھا. میں نے کہا قرآن پکڑ اور قرآن سے جواب دے کہ یہ رسول تھے اور یہ صدیق اکبر تھے, اور غار سے مراد جو ہے غار سور ہے. میں نے کہا قرآن سے بتائیے واقعے کو ثابت کر. یہ تو میں نے ایک لگی مثال پیش کی ہے, ایسی ہزار ہا مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں, اور بلا مبالغہ ہزار ہا, ہزار ہا, ہزار جس کو کہتے ہیں نا ہزار, جو 999 کے بعد آتا ہے. میں مبالغہ محاورہ نہیں کہہ رہا, ہزار مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں قرآن کے ذریعے سے کہ اس کو قرآن سے ثابت کر دو. بغیر رسول کے کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا اس بات. کہ لگا غار سوار کا تاریخ میں آیا. میں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ تاریخ کو تو مان رہا ہے, حدیث کو نہیں مان رہا. میں نے کہا تاریخ بھی تو 200 سال بعد لکھی گئی ہے, اور یہ باتیں بھی تو. میں نے کہا تاریخ کے علم کو تو اتنا محفوظ نہیں کیا گیا جتنا حدیث کو محفوظ کیا گیا. حدیث کے تو ایک ایک راوی پر پوری پوری تاریخیں موجود ہے, ایک ایک راوی کی صحت اور عدالت پر موجود ہے, اس کے لیے درجنوں علوم موجود ہیں, ہزار ہاتھ کتابیں لکھی گئی ہیں, علماء نے اپنی پوری پوری زندگی اس میں صرف کر دی ہے, اور تو کہتا تاریخ میں آیا ہے. شرم کر تو کہ تو نے اپنا بھی ایمان ضائع کیا, لوگوں کا ایمان ضائع کر رہا ہے, اور تو کہتا ہے کہ جناب حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کبھی چودھری کو سنیے گا, شکل سے تو وہ مسلمان لگتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جو حضور کے نور کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے. اور باقاعدہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ واقیم الصلاۃ, نماز کا معنی ذکر ہے, یہ اس نماز کی بھی قائل نہیں ہے. یہ صرف آپ کے جوتے, ڈنڈے, لاٹھی, گولی, پسٹل سے ڈر کر یہ صرف نماز کی بات کرتے ہیں, ورنہ ان کے نزدیک صلاۃ کا معنی یہ نماز نہیں ہے, صلاۃ کا معنی محض ذکر ہے. اور میں کہتا ہوں صلاۃ کا انکار ہی کفر ہے. لوگ کہتے ہیں, کچھ دوست کہنے لگے حدیث کا انکار کفر نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ جہالت میں مبتلا ہیں, حدیث متواتر قرآن کا درجہ رکھتی ہے, حدیث متواتر قرآن کا درجہ رکھتی ہے, حدیث متواتر کا انکار کفر ہوتا ہے. نمازوں کی رکعتیں خبر واحد سے نہیں, نمازوں کی رکعتیں حدیث متواتر سے ثابت ہوئی ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہے فجر کی ایک رکعت وہ بھی کافر ہے, جو کہے کہ فجر کی دو رکعتیں نہیں ہیں وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ یہ سارا مسئلہ حدیث متواتر ثابت ہے اور امت کے اس بات پہ اجماع ہے. تو یہ سارے بددین قسم کے لوگ ہیں کہ جو آپ کے اوپر نافذ ہیں. گاندھی بھی جو در الفاظ میں حدیثیں کوٹ کرتا ہے یہ صرف دکھاوا ہے. اور آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ اس کے اوپر بدزنی کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر وہ حدیث پڑھتا ہے تو پھر ایک کیوں پڑھتا ہے, ساری کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک کیوں پڑھتا ہے, ساری کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر وہ ایک اگر اس کو قبول ہے تو میں پوچھتا ہوں وہ قبولیت کا معیار بتا دے کہ یہ حدیث صحیح کیوں ہے اس کے نزدیک. اگر اسی اصول پر دوسری حدیث آئے گی تو وہ بھی قبول کرنی پڑے گی اس کو. اور اگر وہ اپنی طرف سے حدیث کو قبول کرنے کا معیار بنائے گا تو وہ خود سے نہیں لائے گا, پیچھے علماء سے لائے گا. پتا چلا پھر تیری کوئی حیثیت ہی نہیں تو بولتا کیوں ہے؟ چلے پیچھے علماء کے پاس نا, کہ جو آج تک علماء کہتے ہوئے آئے وہ تو بھی مان اور ہم بھی مانیں. اختلاف ختم. ہم اختلاف نہیں پیدا کر رہے میرے دوستو. لوگ کہتے ہیں آپ فرقہ واریت پر بولتے ہیں. میں نے کہا ظالمو ہم فرقہ واریت پر بولتے ہیں, ہم تو امت کا صحیح رخ بتا رہے ہیں. جو دین میں رکھنے ڈال رہا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے, جو حدیث کا انکار کر رہا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے, جو تفاسیر کا انکار کر رہا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے, جو فقہ کا انکار کر رہا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے, جو تقلید کا انکار کر رہا ہے تم اس کو کچھ نہیں کہتے, جو احسان ثواب یا رسول اللہ علم غیب کا انکار کر رہا ہے اس کو تم نہیں کہتے. آج تک امت اس کو مانتی رہی ہے, ہم اس کا صحیح رخ بتا رہے ہیں تو تم ہمیں کہتے ہو کہ تم اختلافی بیان کرتے ہو؟ یہ ظلم ہے, تمہیں خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا. ہم نے فرقہ واریت نہیں, ہم نے اصل رخ کو آگے بڑھایا. جو دجل کر رہا ہے تم اس کو سرے سے کچھ نہیں کہتے. کتنے لوگ ہیں جو بابر چودھری کے خلاف بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو گاندھی کے خلاف بولتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو ذاکر نائک کے خلاف بولتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو میلاد کے منکروں کے بارے میں بولتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو صلاۃ و سلام کے منکروں کے بارے میں بولتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو تقلید کے منکروں کے بارے میں بولتے ہوں گے؟ نہیں بولتے. لیکن اگر ہم اس حقیقی نظریے کو آگے لاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے پاس اور کوئی موضوع ہی نہیں ہے. اب بتائیے ہماری ذمہ داری اس موضوع کو بیان کرنا ہے یا کوئی اور موضوع بیان کرنا ہے؟ جہاں امت کے پورے شرازے کو بکھرا جا رہا ہے, جہاں دین کی تصویر کو مسخ کیا جا رہا ہے, تو اس وقت علماء کا فرض دین کی اصل صورت بتانا ہے یا جناب سب کی اپنی دکان الگ لگا کے پیری مریدی کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیے آپ. تو اگر تم کہتے ہو ہمارے پاس کوئی موضوع نہیں ہے تو ہم کہتے خدا کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے. یہی دین ہے, اسی سے ایمان بچے گا. ہاں تم جو موضوع بیان کرتے ہو میں کہتا ہوں یہی غزیہ میدان. اگر دکھاوے کی بات ہے وہ ٹاپک تم آ کر حدیثیہ میں بیان کرو اور وہ ٹاپک مجھے بیان کرنے دینا. اس ٹاپک میں بھی تم دیکھو گے کہ تم لاجواب رہو گے کہ جناب ایسا بیان تم بھی نہیں کر سکتے. ہم اس طرف آ نہیں رہے, ہم اس طرف آ نہیں رہے. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو دین کا نقشہ بدل رہا ہے اس کے خلاف تحریک چلائیں, اس کے خلاف باتیں کریں. جو دین کا صحیح رخ بتا رہا ہے اس کی معاونت کریں آپ. یہ شیطان نے ہمارے دلوں پر کیسا نفاق کا بیج ڈال دیا ہے, ہمیں کس طرح گمراہ کر دیا ہے. چاہیے کہ قافلہ لوٹ رہا ہے ڈاکو کو کچھ نہیں کہہ رہے آپ, اور جو ڈاکو کو بھگا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ تو بڑے ظالم ہیں کہ اس کو مار رہے ہیں, آپ تو بڑے ظالم ہیں اس کو دور کر رہے ہیں. جو ماؤں کے سروں سے چادریں کھینچ رہے ہیں ان ظالموں کو تم کچھ نہیں کہہ رہے, اور جو ماؤں کی عزت بچا رہا ہے تم کہہ رہے ہیں یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں. جو دین کی عزت بچانے کے پیچھے جو علماء ہیں ان کو تم کہہ رہے ہو یہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں. جو صبح شام حضور کے علم کے بارے میں, حضور کے دین کے بارے میں, حضور کے حدیث کے بارے میں, حضور کے صحابہ کے بارے میں, حضور کے اہل بیت کے بارے میں مغلزات بکتے رہتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن ہاں مالک یوم الدین اور بالآخرت ہم یوقنون, ایک دن ضرور ہے جس دن ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہو. ہر شخص کو اپنے عمل کا, ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا کہ اس کی کیا نیت تھی اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے. تو میرے دوستوں میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایصال ثواب جو ہے کہ وہ حق ہے, اس کا کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. میں انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے ذکر کروں گا, لیکن ایک اہم مسئلہ یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں جو آج اس موضوع کی نوعیت اور حساسیت کے حوالے سے, اس کو ذرا توجہ سماعت فرمانے کی کوشش کریں. عموماً دیکھیں ایک دین کے اندر بگاڑ ایک اور بھی آیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا مرکز ہے سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت ملت اسلامیہ کا سر بننے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی انکار نہیں کسی سے, نہ ہم کسی سے جلتے ہیں نہ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلمات کی تحریف ہو رہی ہے اس کا جواب تو ہم دیں, اور الحمدللہ اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی کہ آج 26ویں شب ہے, لگاتار ہم نے ان موضوعوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے اور چیخ چیخ کر واویلا کیا ہے کہ دین میں چوری ہو رہی ہے, رخنا اندازی ہو رہی ہے, صرف ذکر نہیں کیا الحمدللہ ہر قسم کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے وہاں پر اور دین کا اصل رخ بھی پیش کیا ہے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ دین کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے دین کے ساتھ دین میں تخریب کاری کی جا رہی ہے یہ بات ہمارا فرض تھا جو اعلان ہم نے آپ کو بتایا ایک بات یہاں پر میں مزید عرض کر دوں ہم بقیع کے اندر جاتے ہیں یا قبرستان میں جاتے ہیں کسی تو وہاں پر اگر ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی آیات کو ذکر کرتے ہیں تو فوراً جناب جو ہے کہ وہ کہہ دیا جاتا ہے قبرستان میں قرآن پڑھنا حرام ہے قبروں پر قرآن پڑھنا حرام ہے قبروں پر قرآن پڑھنا حرام ہے میں ایک مسلمان کی بات پر یقین کریں آپ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں تفرقے کے حوالے سے مناظرے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا میں نے علماء دیوبند سے یہ پوچھا کہ تمہارے نزدیک میت جب قبر میں دفن کر دی جائے اس وقت بیٹھ کر وہاں پر دعا کرنا کیا ہے وہ کہنے کہ جائز ہے تھانوی صاحب نے لکھا اس نے لکھا میں نے کہا جب مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے جب نجدی علماء اس کو حرام کہتے ہیں آپ کے نزدیک یہ صرف جائز ہے یا مستحب ہے ثواب بھی ملے گا وہ کہنے کہ یہ ثواب بھی ملے گا میں نے کہا آپ کے نزدیک قبر پر اگر قرآن پڑھا جائے تو ثواب ملے گا سارے علماء دیوبند کہتے ہیں جی ثواب ملے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ثواب ملے گا اور نجدی وہاں پر کہتے ہیں کہ جناب حرام ہے تو ثواب والے کام کو جو حرام کہنے والا وہ مسلمان رہتا ہے پھر رہتا ہے نہیں رہتا میں علماء دیوبند سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ کئی مسائل میں نے ذکر کیے ان کے نزدیک علماء دیوبند کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف اگر بندہ جائے تو حضور کی نیت کر کے جائے میں بڑے انصاف کی بات کرنا چاہتا ہوں ان کا نظریہ بالکل اس میں یہ ہمارے ساتھ ہے کہ جب حضور کی طرف جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کی نیت کر کے جائیں لیکن وہاں کے علماء یہ کہتے ہیں جو حضور کی نیت کر کے گیا اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی وہ حرام کام کر رہا ہے تو ایک جائز کام کو حرام کہنے والا مسلمان رہا اب تم ہم سے پوچھتے ہو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی میں علماء دیوبند سے سوال کرتا ہوں منافقت نہیں کرنا تبلیغی جماعت والوں منافقت نہیں کرنا ایمان کا مسئلہ ہے میں اس بات کو مناظرے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا اتفاق اور ایمان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے یہ چیز ساری تمہارے نزدیک قبر پر فاتحہ پڑھنا میں تیسری بات کرتا ہوں علماء دیوبند سے پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے علماء دیوبند کے نزدیک وسیلہ جائز ہے انہوں نے اپنی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا میں وسیلہ نبیوں کا دیا جا سکتا ہے تھانوی صاحب نے فتح امدادیہ میں بھی لکھا ہے فتاوی دیوبند کے اندر عزیز الرحمان کی جو پرانا فتاوی دیوبند ہے اس میں بھی ہے نیا فتاوی دیوبند جو مفتی شفیع کا ہے اس میں بھی ہے سرفراز دکھلوی نے سیما موتا جو ایک کتاب لکھی ہے اس میں بار بار لکھا ہے کہ ہمارا نظریہ ہے ہم علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ استعانت بالتوسل جائز ہے یہ صاف لکھا ہے اس میں آگے موضوع آئے گا میں تفصیل سے پیش کروں گا اگر میرے پاس وقت رہا یا کہ نابو یا کہ نستعین پر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھاندلی ہم نہیں کر رہے بن پینتے کا لوٹا کوئی اور بنا ہوا ہے جو ریالوں کے لیے مذہب بیچ رہا ہے او میرے تبلیغی جماعت میں جانے والے بھولے بھالے ساتھیوں یہ تمہارے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں نظریہ کیا ہے تمہیں نجریوں کی ریالوں پر بیچ رہے ہیں نام تو تبلیغی جماعت ہے لیکن بنایا ان کو نجری جاتا ہے بنایا ان کو نجری جاتا ہے تو میں آپ کا ایک مخلص دوست ہونے کے حوالے سے اس بات کو پیش کر رہا ہوں علماء دیوبند کے نزدیک قبر کے پاس قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے رسول اللہ کی مزار کی طرف جانا حضور کی نیت کر کے ثواب اور سب سے بڑے اجر کا کام ہے بلکہ خود لکھتے ہیں کہ مولوی قاسم نانوتی جب مدینے جاتے تو ننگے پاؤں جایا کرتے تھے یہ خود لکھتے ہیں سبحان اللہ اس حوالے سے کہیے کہ ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے ہاں تو وہ اور تیسری بات یہاں پر میں آپ کو صرف وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں اس سے بڑا سچ کیا ہوگا جو میں ہر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تیسری بات یہ ان کے نزدیک وسیلہ جائز ہے ان کے نزدیک قبر پر قرآن پڑھنا حرام ہے ان کے نزدیک رسول اللہ کی نیت کر کے حضور کی مزار کی طرف جانا ناجائز ہے ان کے نزدیک وسیلہ شرک ہے تو جو جائز کام تھے وہ تو سب حرام ہو گئے اب مجھے بتائیے کہ جو حلال کام کو جائز کام کو مستحب کام کو حرام کہہ دے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہ کرے اور اس کو شرک تک کہہ دے کہنے والا مسلمان رہتا ہے میں علماء دیوبند سے کہتا ہوں کہ پھر دولا پالیسی تم کیوں کرتے ہو آؤ نا مردوں کی طرح پھر ہماری صف میں کھڑے ہو کر حق بات کرو آؤ پھر حق بات کرو اور جو نظریہ تمہارا حق ہے اس کو ذکر کرو اور ان کو چیلنج کرو کہ
مناظرہ ہو، مباحثہ، ہم تمہارے ریالوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ امت کا عقیدہ ہے توسل کے لیے، امت کا عقیدہ ہے روزہ رسول پر حضور کی نیت کو لے جانے کے لیے، امت کا عقیدہ ہے قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے، ہم تمہاری ریالوں پر تھوکتے بھی نہیں۔ یہ کہتے نہیں تم ہم پر تھوک دو، ہم تو ریال کو چاٹیں گے، یہ دوسری پالیسی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مظفر شاہ تم ہم پر تھوکتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم ریال پر نہیں تھوک سکتے، ہم ریال پر نہیں تھوک سکتے۔ ہاں اسی لیے یہ اس سے اور زیادہ وضاحتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آپ لے لیں، اس مسئلے کو آپ علماء دیوبند سے پوچھیں اور نجدیوں سے پوچھیں، اس پہ صرف اختلاف نہیں، ایمان و کفر کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں پھر اپنا صحیح کانسیپٹ حرم میں جا کر بیان کیوں نہیں کرتے تم، وہاں بھیگی بھیلی بنتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات، میں یہاں پر اختلاف کے حوالے سے نہیں، حرم کے امام عبد الرحمن سدیش جب کراچی آئے تھے، پاکستان آئے تھے، میں کہتا ہوں علماء دیوبند کا فرض تھا کہ ان سے اس بات پر تبادلہ خیال کرتے، لیکن میں کہتا ہوں عبد الرحمن سدیش کا نظریہ ہے کہ وسیلہ شرک ہے، کیونکہ وہ نجدیوں کا امام ہے۔ عبد الرحمن سدیش صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ قبر پر قرآن پڑھنا حرام ہے، اس لیے کہ نجدیوں کے امام ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ وفاق المدارس کے صدر حنیف جالندری جو دیوبندیوں کے امام ہیں اس وقت، انہوں نے لے جا کر اپنی مسجد میں فجر کی نماز ان سے پڑھوائی اور پیچھے نمازیں پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ اگر ہم اختلاف کریں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اس میں اختلاف فرض ہے، اس لیے کہ اختلاف ایمان و کفر کا ہے، اس میں آپ اپنی قوم کو کیا بتائیں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں ہمیں بڑھوتی اور گھٹوتی سے بات نہیں ہے، بات کرنی چاہیے حق، بات کرنی چاہیے حق اور ڈنکے کی چوٹ پر۔ اگر آپ میں ایمان بھر اور اگر واقعی میں آپ خدا کی رضا کے لیے اور آپ اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مخلص مقلد کہتے ہیں، تو آؤ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد تمہیں دعوت فکر دیتا ہے، آؤ مل کر تحریر چلائیں، آؤ مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، آؤ مل کر اجماعی عقیدہ بر صغیر کا جو اصل عرب کا عقیدہ اس کو ظاہر کریں۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ ہاتھ میرا تنہا رہ جائے گا، اس میں آپ کا ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ریالوں سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھ۔ لیکن ریال کب تک بندہ کھائے گا؟ مرنا تو حق ہے، مرنا تو حق ہے۔ میں آپ کی طرف سے دعوت فکر دیتا ہوں، میری بات جو آپ نے سنی ہے، یہ نیچے اوپر جتنی مسجدیں ان کی جا کر بیان کریں، اور میں کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، میں نے کہا جس کا کوئی رخ اور مذہب ہی نہ ہو، جو کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو پکے دیوبندی بن جائیں، اور جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو پکے لیڈیز بن جائیں، پکے مجدی بن جائے، تو جس کو نہ جو ہی میں ہو نہ شی میں ہو، تو پھر آپ اس کو امام کیسے بنا سکتے ہیں، اس کی تحقیق کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ حق کو کس طرح واضح کیا جائے۔ وقت میرا ہو گیا ورنہ میں بحث کو چھڑتا، کل انشاءاللہ العزیز، زندگی رہی، کل بڑی رات بھی ہے تو چند بڑی رات کے فضائل اس میں شامل کروں گا، اور یہ میرے سینے پر بوجھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بوجھ، جس طرح قراءت خلف الامام اور نظریات کو میں نے ریکارڈ کروا دیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ وہاں پر ہماری ان کے ساتھ قبرستان میں بحثیں ہوئے ہیں اور بحثیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل میں یہ تحقیق آپ کے سامنے، مناظرے کی غرض سے نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کی غرض سے نہیں، دین کا صحیح رخ بتانے کی غرض سے، کل میں آپ کو بتاؤں گا حدیث سے چاروں اماموں سے، یہ کیا کہتے ہیں حنبلی ہیں نا، کیا کہتے ہیں حنبلی ہیں، میں کل فقہ حنبلی سے آپ کو بتاؤں گا کہ قبر میں میت کو دفن کر دے اور اس کی قبر پر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ کل میں آپ کو فقہ حنبلی سے بتاؤں گا، کل میں آپ کو فقہ مالکی سے بتاؤں گا، کل میں آپ کو فقہ شافعی سے بتاؤں گا، کل میں آپ کو فقہ حنفی سے بتاؤں گا، میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث سے بتاؤں گا، اور بتاؤں گا ہی نہیں، ابن تیمیہ نے جو اس پر سوال قائم کیے ہیں، انشاءاللہ ایک عدالت لگی ہے یہاں پر، میں نجدیوں کے سوال کا ذکر کروں گا اور بتاؤں گا کہ سچ کون بولتا ہے اور جھوٹ کون بولتا ہے۔ اب دنیا ایسی نہیں رہی میری دوستوں کہ چار بندے سنیں گے، یہ نیٹ ہے، نیٹ، یہ نیٹ پر ڈائریکٹ ریلے ہو رہا ہے، نیٹ پر ڈائریکٹ ریلے ہو رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے اس چیز کو۔ اس لیے میں نے کہا کہ پورے دنیا کے سامنے صحیح رخ دین کا بتایا جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم فراڈ نہیں کر رہے، ہم تفرقہ نہیں کر رہے، خدا کے واسطے اپنے سمجھ کے زاویہ کا درست کرو، جو چوری کر رہا ہے اس کی طرف دیکھو، ہم تو تمہیں صحیح منزل بتا رہے ہیں۔ یہ نیٹ پر جا رہا ہے، میں پھر عرض کروں، اس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک قرات خلف الامام کے بھی، حضور کے مدار مقدس کے بھی، گنبد خضرا پر حاضری کے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے موضوع پر بھی، اور الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر پہنچنا حضور کی نیت کر کے، اس موضوع پر بھی، اور جہاں پر میرے آقا کے ہاتھ لگے پاؤں لگے، اولیاء کے ہاتھ لگے پاؤں لگے، وہ جگہ متبرک ہے، تبرک کا عقیدہ شرک نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. الحمدللہ اس پر ہم نے تفصیلی بحث گزشتہ درسوں میں کر دی ہے. ہمارا کام تھا صرف اس بات کو کرنا اور بیان کرنا. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے پر ہے کہ جو حق ہے اس کو بیان کر دو. اور اللہ کی عزت کی قسم, اس وقت میں نے نہ کسی کو گھٹیا بنانے کے لیے ساری باتیں کی ہے, نہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کی ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ خدا کے واسطے دوست کو پہچانو اور چور کو جانو. دیکھو کہ دین کا رخنا, جوان نسل ہماری تذبذب کا شکار ہے, انتشار کا شکار ہے. تو اس لیے ہم نے چاہا کہ ہر چیز کو ایک رخ پر لا کر آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر دیا جائے. منصب رسالت پر جو میں نے تقریر کی ہے اعتدال کے حوالے سے, کہ رسول کے رسول کو کس طرح ماننا چاہیے, یہ میں نے اس درد سے آپ کے سامنے وہ حوالے جمع کیے ہیں کہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر اس کو اعتدال سے سن لیا جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. تبرکات پر جو میں نے سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, یہ صرف اس اعتدال سے پیش کیے ہیں کہ اس کو آپ فرقہ چھوڑ کر صرف تحقیق کی آواز سن لیا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی اعتراض قائم ہو سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے. ہاں کھڑا ہوتا ہے, نیٹ کے ذریعے آپ اس کا جواب تحریری بھیجیے, آپ یہاں پر ہیں آ کر ملاقات کیجیے. لیکن اصل روح کے لیے ریال کی محبت کے لیے نہیں, ریال کی محبت کے لیے نہیں, ریال کی محبت کے لیے. اور یہ اس لیے کہ شاید ہمیں پابندیاں لگ جائیں گی, ریال نہیں ملے گا. ہم نے کہا یہ اس کی خیر مناؤ کہ جنت کے داخلے میں پابندی نہ لگ جائے, جنت کے داخلے پر پابندی نہ لگ جائے, اس کی خیر مناؤ. اور حق وہی کہتے رہو جو آج تک امت نے کہا ہے. اس لیے کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, مولا چلا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. ہم قرآن نے کہا اپنے لیے کوئی نیا راستہ نہ گھڑو. آخری بات, قرآن کہتا ہے اپنے لیے نیا راستہ, نیا راستہ قرآن کہتا ہے اپنے لیے نیا راستہ نہ گھڑو, بلکہ جو راستے بن چکے ہیں اس پر چلو. صراط الذین انعمت علیہم, چلو ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے. اسی درد کے ساتھ میں نے آج کوشش کی ہے آپ کے سامنے, یہ فرقہ واریت کیوں ہوتی ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. صرف یہ پیسوں کا چکر ہے نہیں ہے. تو میں نے جو بات کی علماء دیوبند کے بارے میں, اگر وہ غلط ہے تو یہ نیٹ پر بھی جا رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں, سیڈیز بھی ہے. ہائی کورٹ میں جائیں, مجھے حد کی عزت کا وہاں سے سمن بھیجیں کہ ہمارے خلاف حد کی عزت انہوں نے کر دی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ عدالت کہتے ہیں تو عدالت ہے, مناظرہ کہتے ہیں تو مناظرہ ہے. میری غرض نہ عدالت کی تھا نہ مناظرے کی تھی, میرا مقصد صرف حق کو واضح کرنا تھا. اور اگر آپ کہیں نہیں ہے تو سیلانی چوک پر اسٹیج لگایا جائے, میں یہ ساری کتابیں لے کر آتا ہوں اور تم بھی آؤ, اور ساری قوم کو بلایا جائے, گدے کو بھی بلایا جائے, کالک کسی کو بلایا جائے, جو غلط ثابت ہو جائے اس کے منہ پر کالک مل کر اس کے گدے پر اس کو بٹھا کر پورے دوراجی میں پھرایا جائے. جو پہلے مثال دی تھی چور کی, اس سے نیچے آ کر میں اور کون سی مثال دے سکتا ہوں. تو خدا کے واسطے سواد اعظم کی اتباع کریں, سواد اعظم کے ساتھ جڑ جائیں, اولیاء کے ساتھ جڑ جائیں, صالحین کے ساتھ جڑ جائیں, جس نظریے پر آپ ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں. اپنی فصیلوں کو مضبوط رکھیں, اپنے دروازوں کو مضبوط رکھیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. اور یہ مسجد آپ کے لیے تابوت سکینہ ہے, اس کی حفاظت کے لیے بھی آپ حضرات مامور رہے. میرا کام تھا صرف بتانا, اگر بات ہوتی مولوی والی تو میں یہ بات نہ کرتا, لیکن واقعی علماء حق والی بات ہے تو بات کرنی چاہیے, بات کرنی چاہیے. تو لہذا اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کے اندر یہ نظریہ سپرد کر کے دنیا سے جائیں, اپنے بچوں کے اندر یہ وصیت کر کے جائیں. میں تو اس تقریر کو اپنی زندگی کے آخری تک, میں ہر تقریر اپنی زندگی کے آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ کچھ نہیں پتا کہ بعد میں کیا ہوگا, بعد میں کیا ہوگا کچھ نہیں پتا, لیکن جو حق ہے وہ بتا دو. وما علینا الا البلاغ, ہماری عبادت ہمیں شاید کوئی ڈاماڈول ہو جائے, لیکن حق سے اگر کوئی ایک رائے حق پر آ گیا تو اس نیک و کار کی برکت سے اللہ ہمیں بخش دے گا. تو یہی ہماری نیت ہے, اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرما دے. اور کل انشاءاللہ العزیز یہ بڑا اہم موضوع اور تفصیلی موضوع تھا, میں نے اس لیے چاہا کہ اس کو الگ چیپٹر اور الگ کیسٹ کے اندر ایک ریکارڈ کیا جائے. اور یہ نجدیوں کا چوٹی کا مسئلہ ہے, ان کی چوٹیاں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں جس کو ہم نے سر کر لیا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا چوٹیوں کا مسئلہ ہے. کہ نہیں نہیں, ھذا حرام, لا یجوز القراق عند القبور عند المقبرہ, بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کوئی جائز نہیں ہے. ہاتھ پکڑو, اس کا دلیل کیا ہے؟ تو کہے گا شرطے کے پاس چلو. ہم نے کہا شرطہ دلیل ہے یا قرآن دلیل ہے, شرطہ دلیل ہے یا حدیث دلیل ہے؟ اگر ہو عالم تو بات کرو, کون سی اس کے ناجائز ہونے پر دلیل کون سی ہے. لیکن ان کو ناجائز ہونے کی دلیل نہیں سکھائی جاتی, یہی دھونکنے کے 300 ریال دیے جاتے ہیں امت کے اندر دراڑے ڈالنے کے لیے. کتنا بڑا امت کے لیے
امت کے لیے یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی جہاں پر اتفاق اور اتحاد کی بات ہونی چاہیے تھی وہاں پر ایک فرقے کی بالادستی ہے. اور وہاں سے عبد الرحمان صدیق صاحب کراچی میں آ کر کہتے ہیں مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے. ہم نے کہا اتفاق ہم تھوڑی کریں گے, آپ کریں گے, کعبہ تو آپ کے پاس ہے نا, آپ پھر ہر کیسے اتفاق ہوگا. ہم نے کہا آسان سی بات ہے, ہر بندے کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے دو, آنے دو. جو جس آپ کہتے ہیں مسلمانوں میں اتفاق ہونا چاہیے نا, آپ تو وہاں پنپنے نہیں دیتے کسی کو. جو غلاف کعبہ کو چومے تو اس کو شرطہ پکڑتا ہے, جو روزہ رسول پر جائے تو اس کو روز شرطہ پکڑتا ہے, جو جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس کو بالکل بھیڑیوں کی طرح پکڑ لیتے ہیں, جو حضور کی میلاد گاہ جہاں پر حضور پیدا ہوئے ہیں مولود گاہ حضور کی مولود گاہ پر جائے تو وہاں پر بھیڑیے کھڑے کیے ہوئے پکڑنے کے لیے. جب خود تم بھیڑیا بنتے ہو تو تمہارے لیے شدت تو ہوگی نا بات, تم اگر محبت دکھاؤ گے تو ہر جگہ محبت ہوگی. ہم تمہاری ریالوں پر تھوکتے ہیں, ہم تمہاری طاقت پر تھوکتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اپنے حبیب پر اور اپنے ان اولیاء پر فخر ہے کہ جن کی نسبت سے ہم غیرت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمیں اپنا انجام بھی پتا ہے اور اپنا حال بھی پتا ہے. ڈرے وہ جسے انجام نہ پتا ہو اور بات وہ نہ کرے جسے انجام نہ پتا ہو. تو یہ صرف میں نے جو عرض کیا ہے وما علینا الا البلاغ کے تحت. آپ کہتے ہیں جو وہاں ہوگا ٹھیک ہوگا, یہ نظریہ اپنا ذرا درست کرے, جو قرآن و سنت اور اجماع میں ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, آپ کی دینی محبت اور جستجو کو قبول فرمائے. ہم چاہتے تو کوئی اور موضوع بھی لیتے, لیکن اب آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے اس سے حساس اور کوئی موضوع نہیں ہے کہ لوگوں کو, اگر بندے کو ہارٹ کا مرض ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ آئیے آپ کو جناب سیر تفریح کرا دیتے ہیں, بھائی اس کو پھر دل کا اس کا علاج کیا جائے, اس کو سر درد کی گولی نہ دی جائے, اس کو ٹانگ درد کی گولی نہ دیا جائے, کہ جس کو اختلاج قلب ہے پھر اس کو دل کا علاج کرو. دل کا علاج ہو جائے تو پھر کوئی اور بھی گولیاں دیتے رہو, کہیں بھی سیر سپاٹا کراؤ, پہلے دل تو سالم ہو جائے, تو پہلے سر تو محفوظ ہو جائے اور دل تو بچ جائے, عقیدہ تو مضبوط ہو جائے. تو اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. مولا تو جانتا ہے کہ ہماری نیتوں میں فطور نہیں ہے, اور اگر کہیں فطور تھا تو ہم شیطان ملعون سے تیری پناہ میں آتے ہیں. مولا ہمارے اس خطا کو معاف فرما, ہماری اس غلط نیت سے مولا کریم درگزر فرما. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نیک نیتوں میں زندہ رکھ, ہمیں امت کا غم عطا فرما, ہمیں امت کا درد عطا فرما. مولا کریم ہمیں دین کا درد عطا فرما, ہمیں قرآن و سنت کا درد عطا فرما. آج ہماری جوان نسل مولا کریم دین کے لیے جس طرح ادھر ادھر بھٹک رہی ہے, تو مولا کریم ان کے لیے تبلیغ کا ہمیں درد عطا فرما, اور ہمیں وہی بات کرنے کی توفیق عطا فرما جو آج سے لے کر گنبد خضرا تک سب کرتے ہوئے آئے ہیں. مولا انہی کے قول کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما, اور ہر بات کو تحقیق کے جامع میں عرض کرنے کی توفیق مرحمت فرما. جو شریعت کو سمجھنے کے اصول اور پیمانے بنا دیے گئے ہیں اس کے تحت ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو عوامر و نواہر کے قواعد اور اس کے زاویے بنا دیے گئے ہیں ہر مسئلے کو اس کی جہت سے لینے کی توفیق مرحمت فرما. فرض کی جو جہت ہے, واجب کی جو جہت ہے, سنت کی جو جہت ہے, مستحب کی جو جہت ہے, اباحت جو ہے, حرام جو ہے, مکروہ تحریمی جو ہے, اساعت جو ہے, مکروہ تنزیہ جو ہے, یہ جو شریعت کو آسان کرنے کے لیے مجتہدین نے یہ سارے زاویے بنا دیے ہیں, مولا ان حدوں کی قدریں کرتے ہوئے ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق مرحمت. مولا کریم حاضران محفل کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. گنبد خضرہ کا پاکیزہ تصور کر لیجیے, اور نیچے سبز جالیاں جو ہیں اس کا بھی تصور کر لیجیے, اس کا بھی. یہ گنبد تو پہلے سے بنا ہے نا حضرت, گنبد کے بارے میں تو کوئی برائی نہیں رکھ سکتا, اور ان حضرات نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم چاہیں گے اس کو گرا دیا جائے جس طرح بقی میں گرایا ہے. آپ کہتے ہیں حرم میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, تو گنبد سے تو پہلے سے تھا نا, تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں مانتے آپ؟ اگر وہ ٹھیک ہے تو جو گنبد کے خلاف ہے تو اس کو غلط کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو اگر معیار ہے تو معیار کی دلیل آج بھی وہ سبز گنبد موجود ہے, معیار کی دلیل آج بھی وہ سبز گنبد موجود ہے, معیار کی دلیل وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے, معیار کی دلیل وہ صفا مروہ کی عقیدت و حدیث آج بھی موجود ہے, معیار کی دلیل تو وہ زمزم کے شفا ہونا, زمزم کے متبرک ہونا آج بھی موجود ہے. معیار حق پوچھنا چاہتے ہو تو رکن یمانی اور رکن اسود کو چومنے کی دلیل آج بھی موجود ہے. تو لہذا حق اگر حرم سے پوچھنا چاہتے ہو تو حرم میں آج بھی سنیت کے اور حق کے منارے ڈنکے بج رہے ہیں. اللہ ہمیں صرف سننے کی توفیق دے دے, ان ترانہ حق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو جالیوں کا پاکیزہ تصور کر لیجئے, اور بارگاہ رسالت میں اپنی
اپنے بچوں کی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے، یا رسول اللہ ایسے پرفتن دور میں ہم آئے ہیں، اب آپ ہمارا وسیلہ بنیے کہ اللہ ہمارے ایمانوں کو بچا لے، اب آپ ہمارا وسیلہ بنیے کہ اللہ ہماری دینداری کو بچا لے، اب آپ ہمارا وسیلہ بنیے کہ اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کو بچا لے۔ اسی نیت کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں یہ نواز، یہ گزارش عرض کر دیجئے۔ شعر تو بہت پڑھ سکتے تھے لیکن یہ عاشقوں کا شعر ہے، یہ ان نیک لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ زبان سے نکلے اور میرے آقا نے کرم فرمایا ہے۔ حضرت امام بوسری کا یہ خوبصورت شعر اور خوبصورت استغاثہ جو بارگاہ رسالت میں توسل کے لیے کیا گیا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو نہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ هو الحبیب الذی ترجا ایک دفعہ اپنی شفاء کاملہ، اپنے بچوں کی شفاء کاملہ، کامل عافیت کی نیت کرتے ہوئے اپنے اپنے دلوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، الفاتحہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔